السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الانفال کے چھٹے رکوع سے ہم آغاز کریں, آیت نمبر 45 سے. اور غزوہ بدر کے حالات پر تبصرہ چل رہا ہے, اور نظم کی اہمیت کو اب اس آیت میں آگے آیتوں میں اجاگر کیا جا رہا ہے. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والوں, ایمان کے دعوے داروں, اذا لقیتم فیعتن فثبتوا, جب بھی کسی جماعت کفار سے تمہارا آمنا سامنا ہو تو ثابت قدم رہو. واذکروا اللہ کثیرا, اور اللہ کو بکثرت یاد کرو, لعلکم تفلحون, کہ تاکہ تم فلاح پاؤ. واطیعوا اللہ ورسولہ, اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی, صلی اللہ علیہ وسلم, ولا تنازعوا, اور آپس میں تنازع مت کھڑا کرو, فتفشلوا وتذهب ریحکم, اس صورت میں تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی, یعنی جو روب اور دبدبہ ہے تمہارا کفار پر وہ ختم ہو جائے گا. واصبروا, اور صبر کرو, ڈٹے رہو, ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ ہے وہ نظم کا تقاضا کہ جو خاص طور پر جنگ کے وقت اہل ایمان سے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم بطرا, اور لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جو اپنے گھروں سے بڑے اتراتے ہوئے زوم میں وہ نکلے تھے. یہ اشارہ ہے ابو جہل کا, وہ پورا لشکر 1000 کا جو کیل کاٹے سے لیش اور بڑے یعنی تکبر میں ڈوبے ہوئے وہ نکلے تھے کہ آج ہم مسلمانوں کو بالکل ختم کر دیں گے. فرمایا کہ وہ اپنے گھروں سے بڑے اتراتے ہوئے نکلے, وریا ناس, اور لوگوں کے دکھاوے کے لیے, وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, وہ روکتے ہیں, خود بھی روکتے ہیں اللہ کے راستے سے, وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ, اور اللہ جو بھی وہ عمل کرتے ہیں ان کا احاطہ کرنے والا ہے. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, اور جب شیطان نے ان کے کام ان کے لیے خوشنما کر کے دکھا دیے, وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ, اور اس نے کہا کہ آج لوگوں میں سے تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں ہے, وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ, اور اے کافروں میں تمہارا حمایتی ہوں. یعنی روایت میں آتا ہے کہ قبیلہ کنان کے جو سردار تھے سراقہ بن مالک, ان کی شکل میں یہ شیطان ہے ابلیس کے جو کہ آیا, اور کفار کا جو بھی لشکر تھا آ کے جو ہے وہ اس کو تھپکیاں دیں کہ بھئی دیکھو پیٹ نہ پھیرنا مسلمانوں کے حوالے سے, اور میں بھی جو ہے وہ تمہارے ساتھ ہوں. فرمایا فلما تراءت الفئتان وإني جار لكم, اور میں تمہارا رفیق اور حمایتی ہوں. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه, جب وہ دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے, اور اس نے جب فرشتوں کو لگاتار مسلمانوں کی مدد کے لیے اترتا ہوا دیکھا ہے, تو وہ ابلیس اپنے ایڑیوں پر جو ہے وہ الٹا پھر گیا. وقال انی بری منکم, اور وہ بولا کافروں سے کہ میں تم سے اعلان برات کرتا ہوں, انی ارا ما لا ترون, اور میں وہ دیکھتا ہوں کہ جو تم نہیں دیکھتے. یعنی صاحب جو ہے وہ اعلان برات کر کے اور پیٹ پیچھے جو ہے وہ پھر گیا, اور اس نے کہا کافروں سے کہ بھئی چڑھ جا بیٹا سولی پہ, رام بلی کرے گا, میں تمہارے اب ساتھ نہیں ہوں. فرمایا انی اخاف اللہ, اور میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے ہلاک نہ کرتے. لازم بات ہے یہ جھوٹ اس نے بولا, ورنہ اگر اللہ کا خوف ہوتا تو ازل میں اللہ کے حکم کی وہ تابع داری کرتا. واللہ شدید العقاب, اور اللہ سخت عذاب والا ہے. اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض, اور جو لوگ منافق ہیں وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں مرض تھا, وہ یہ کہنے لگے, یعنی ہر دور میں جو بھی مادہ پرست لوگ ہیں کن کو سیانہ سمجھا جاتا ہے, ان کی روش یہاں پر بیان کی جا رہی ہے کہ جو منافق ہیں کہ جن کے دلوں میں روگ تھا, مرض تھا, وہ کہنے لگے کہ غر ہؤلاء دینہم, کہ ان مسلمانوں کو تو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے, یعنی معاذ اللہ ان کی بس مت ماری گئی. ایک قول پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کچھ لٹانے کے لیے وہ تیار ہو گئے, معاذ اللہ. فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, اور جو اللہ پر توکل کرے, فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, تو بے شک اللہ تو غالب ہے, کمال حکمت والا ہے. اب یہ برے لوگوں کی جو موت آتی ہے, کس کیفیت میں آتی ہے, اس کا نقشہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, کھینچ رہے ہیں کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ, اور نبی آپ دیکھیں گے جب فرشتے یہ کافروں کی جان نکالتے ہیں, ان کی روح قبض کرتے ہیں, یضربون وجوہہم وادبارہم, وہ ان کے چہروں پر ان کی پیٹوں پر جو ہے وہ مارتے ہیں, وذوقوا عذاب الحریق, اور وہ کہتے ہیں کہ اب چکھو یہ جلا دینے والے عذاب کا مزہ. ذالک بما قدمت ایدیکم, اور یہ بدلہ ہے اس کا کہ جو تمہاری ہاتھوں کی کمائی ہے, یعنی جو بھی تم نے یہ بدعمالیاں آگے بھیجی ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِالظَّلَّامِ لِلْعَبِيدِ, اور یہ کہ اللہ اپنے بندوں پر کوئی ظلم کرنے والا نہیں. اللہم لا تجعلنا منہم, اللہ تعالیٰ اس گروہ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے, اپنے عذاب کی ہر صورت سے ہمیں محفوظ فرمائے. کداب آل فرعون, کہ جیسا کہ فرعون والوں کا معاملہ ہوا ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے غرق کیا. والذین من قبلہم, اور ان سے پہلے لوگوں کا جو بھی دستور تھا. کفروا بآیات اللہ, اور وہ کیا دستور تھا کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا. فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ, پس اللہ نے ان کے گناہوں کے سبب انہیں پکڑا. اِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ, بے شک اللہ وہ قوت والا ہے اور سخت عذاب والا ہے. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُن مُغَيِّرَ النِّعْمَةِ, اور یہ اس لیے کہ اللہ کبھی اس نعمت کو بدلنے والا نہیں, یعنی نافرمانیوں اور بدعمالیوں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ نعمت جو بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ چھین لی جاتی ہیں. اور اللہ کا تو یہ وعدہ ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم, ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آگے قرآن مجید میں کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری کی روی اختیار کرو گے تو اللہ نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے. لیکن اگر تم نے کفر کیا, ولئن کفرتم ان عذابی لشدید, اگر تم نے کفران نعمت کیا تو پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے. تو فرمایا کہ اللہ کبھی بھی اس نعمت کو بدلنے والا نہیں. ان امہا علی قوم, کہ جو اس نے کسی قوم کو وہ نعمت دی ہے. حتی یغیروا ما بانفسہم, یہاں تک کہ وہ قوم ہی یعنی ان کے یعنی وہ خود ہی نہ بدل ڈالیں اپنے اعمال بدعمالیوں کے نتیجے میں, اور وہ نعمتوں کی ناشکری وہ کرنا شروع کر دیں. وان اللہ سمیع علیم, اور یہ کہ اللہ تعالیٰ وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. کدا ابھی آل فرعون, اور جیسا کہ دستور تھا آل فرعون کا. والذین من قبلہم, اور جو لوگ ان سے پہلے گزرے. کذبوا بآیات ربہم, انہوں نے اپنے رب کی آیات کی تکذیب کی. فاہلکناہم بذنوبہم, پس اللہ نے ان کی گناہوں کے سبب انہیں ہلاک کر دیا. واغرقنا آل فرعون, اور آل فرعون کو تو ہم نے غرق کیا. وکل کانوا ظالمین, یہ سب ہی ظالم تھے. اب یہود کی طرف اشارہ ہے کہ جو کیا جا رہا ہے. فرمایا ان شرت دواب عند اللہ الذین کفروا, اور بے شک اللہ کے نزدیک جانوروں سے بھی بدتر وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کفر کیا. فہم لا یؤمنون, سو وہ ایمان نہیں لاتے. کون ہیں یہ لوگ؟ الذین آہدت منہم, اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے مسلمانوں تم نے معاہدہ کیا. یعنی میثاق مدینہ, تین قبائل تھے مدینے میں کہ جن سے کیا گیا اللہ کے رسول کی طرف سے, اور ہر قبیلے نے میثاق مدینہ توڑا. ثم ينقضون عهدهم في كل مره, اور پھر وہ اپنا معاہدہ توڑ دیتے ہیں, میثاق کو توڑ دیتے ہیں ہر بار. وهم لا يتقون, اور وہ تقوی کی روی اختیار نہیں کرتے, اپنے معاہدات پر وہ قائم نہیں رہتے. فإما تثقفنهم في الحرب, پس اگر اے مسلمانوں تم انہیں جنگ میں پاؤ تو ایسی سزا ان کو دو کہ فشرد بهم من خلفہم, کہ ان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں ان کے کہ جو کہ ان کے پیچھے ہیں. لعلہم یذکرون, کہ تاکہ وہ سبق حاصل کرے, یعنی ایسی عبرت کا نشانہ بناؤ کہ آگے آنے والوں کے لیے وہ عبرت بن جائے. وإما تخافن من قوم خیانة, اور پھر اگر کسی قوم سے دغا بازی کا تمہیں ڈر ہو ان کے معاہدے کی خلاف ورزی کا. فانبذ الیہم علی سواء, تو پھر ان کی طرف برابری پر تم جواب دو, یعنی ان کے ساتھ جو بھی معاہدہ ہے تم بھی جو ہے وہ علی الاعلان ان کو توڑ دو. ان اللہ لا یحب الخائنین, بے شک اللہ دغا بازوں کو پسند نہیں کرتا. یعنی واضح کر دیا گیا کہ اوپر سے معاہدات ہو اور اندر خانے وہ خیانت جو ہے وہ جاری ہو, یہ جائز نہیں. اگر وہ معاہدہ توڑتے ہیں تو علی الاعلان تمہیں بھی ان کے معاہدات منہ پہ دے کے ماننے چاہیے. ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا انہم لا یعجزون, اور کافر ہرگز یہ گمان نہ کریں, خیال نہ کریں کہ وہ ہماری پکڑ سے بھاگ نکلیں گے, بچ سکیں گے. انہم لا یعجزون, بے شک وہ عاجز نہ کر سکیں گے. اب اس کے بعد اہل ایمان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ کفار کے مقابلے میں اصل تمہیں کرنا کیا ہے. وَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ, فرمایا کہ اے مسلمانوں ان کے لیے تم بالکل تیار رکھو جو تم سے ہو سکے, یعنی قوت میں سے اور پلے ہوئے گھوڑوں میں سے. ترحبون بھی ادوب اللہ و ادوبکم, اور ان تیاریوں سے تم اپنے دشمن پر تاکہ دھاگ بٹھاؤ، یعنی اللہ کے دشمنوں پر اور اپنے دشمنوں پر. اور واقعہ یہ ہے کہ یہ ہے اصل میں کہ جو کہ اللہ کے احکامات ہیں، پوری تیاری کے ساتھ دشمن کا جو ہے وہ مقابلہ کرنا چاہیے. اور یہاں پر جو حقیقت بیان ہوئی کہ تاکہ دشمن پر تم اپنا روپ ڈال سکو، پوری تیاری ہے کہ جو کہ تمہیں رکھنی. لہذا آپ کو یاد ہوگا 14 مئی، یہ تاریخی حقیقت ہے، 14 مئی 1998، یعنی بھارت نے ایٹمی دھماکے کیے، اور اس وقت اس کی اور واجپائی کی حکومت تھی، اس وقت اس کی ٹون یہ تھی کہ اب ہم پاکستان کا بیڑا غرق کر دیں گے، یہ کیفیت تھی اور بالکل آن ریکارڈ چیز ہے. یعنی ٹون یہ تھی واجپائی کی ایٹمی دھماکوں کے بعد بھارت میں کہ ہم پاکستان کا اب بیڑا غرق کر دیں گے. لہٰذا اب پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایٹمی قوت ہے کہ جو کہ بخشی. 28 مئی کو پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے، اور 29 مئی کو واجپائی کی ٹون ہے کہ جو کہ بالکل بدل گئی، اور اس نے کہا کہ اب ہم پاکستان سے ٹیبل ٹاک کرنے کے لیے تیار. لہٰذا یہ وہ حقیقت ہے کہ جو 14 سال پہلے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ کفار کے مقابلے میں بھرپور تمہاری تیاری وہ ہونی چاہیے، اسلحہ اور جو بھی ساز و سامان ہے وہ تیار رکھو. کیوں؟ ترہبون بہ عدو اللہ و عدوکم، کہ تاکہ تم دھاگ بٹاؤ، روپ ڈالو اللہ کے دشمنوں پر اور اپنے دشمنوں پر. وآخرین من دونہم، اور دوسروں پر کہ جو ان کے سوا ہیں. لا تعلمونہم، جن کو تم ابھی نہیں جانتے. اللہ یعلمہم، اور اللہ ہے کہ جو کہ انہیں جانتا ہے، یعنی یہود کی طرف اشارہ ہے. وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ، اور یہ یاد رکھو کہ جو کچھ بھی تم اللہ کے راستے میں انفاق کرو گے، خرچ کرو گے، یوفا الیکم، تو وہ تمہیں پورا پورا اس کا بدلہ دے گا. وانتم لا تظلمون، اور تمہارے ساتھ کوئی ذاتی کوئی نقصان کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اور اگر کفار صلح کی طرف جھکیں تو اے مسلمانوں تم بھی ان کی طرف جو ہے وہ جھک جاؤ. وَتَوَكَّلَ اللَّهُ، اور اللہ پر جو وہ بھروسہ رکھو. یہ صلح حدیبیہ کی طرف اشارہ ہے کہ جو کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا، اور صلح جو ہے وہ وقتی تھی، لیکن آبجیکٹو جو ہے وہ اہل ایمان کے سامنے بالکل جو ہے وہ کلیئر تھا، دین کا غلبہ. یہی وجہ ہے کہ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہو رہی، اور 1 سال میں کفار مکہ کی طرف سے عہد شکنی کا معاملہ ہوا. اب لیڈر آف دا اپوزیشن اس وقت ابو سفیان تھے، کفار میں تھے اور لیڈر تھے، وہ تجدید یعنی وہ عہد وہ کرنے آئے، صلح حدیبیہ کی تجدید کرنے آئے، لیکن اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تجدید نہیں کی. لہذا یہ کلیئر آبجیکٹو تھا دین کے حوالے سے کہ وہ دین کا غلبہ ہے کہ جو کہ درکار ہے. ہاں، دین کے غلبے میں جہاں ضرورت ہو صلح کے حوالے سے وہ صلح کی گئی، جہاں صلح منہ پہ دے کے مارنی مقصود ہے تو وہ کام جو ہے وہ کیا گیا. انہ ہو السمیع العلیم، اور بے شک وہی اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے. وہیں یرید ان یغدوک، اور اگر اے مسلمانوں وہ تمہیں دھوکا دینا چاہیں، فإن حسبک اللہ، تو بے شک پھر اللہ تمہارے لیے کافی ہے. هو الذی ایدک بنصره وبالمؤمنین، اور وہ کہ جس نے تمہیں اپنی مدد سے اور مسلمانوں سے جو ہے وہ نصرت عطا فرمائی اور ان کو زور دیا. وألف بین قلوبهم، اور وہی اللہ ہے کہ جس نے اہل ایمان کے دلوں میں الفت ڈال دی، محبت ڈال دی. مہاجرین اور انصار جو ہے وہ آپس میں شیر و شکر ہو گئے، اور یہ جماعتی زندگیوں میں ساتھیوں کی جو بھی آپس میں محبت ہوتی ہے، یہ بہت اللہ کی نعمت ہوتی ہے. لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، حقیقت اللہ کے رسول کے سامنے رکھی جا رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول اگر آپ سب کچھ انفاق کر دیتے، جو کچھ بھی زمین میں ہے خرچ کر دیتے کہ ان کے دلوں میں الفت ڈال سکیں، لیکن آپ الفت نہ ڈال سکتے تھے. ولکن اللہ الف بینہم، لیکن اللہ نے ان کے درمیان یہ محبت الفت ڈال دی. انہ عزیز و حکیم، بے شک وہی غالب ہے، کمال حکمت والا ہے. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حسبک اللہ، اللہ آپ کے لیے کافی ہے. ومن اتبعک من المؤمنین، اور اہل ایمان کو کہ جو کہ آپ کے پیروکار ہیں، آپ کی اتباع کرنے والے ہیں. اب اس کے بعد یہ جو 2 آیات آگے آ رہی ہیں، اس میں ایمان اور استقامت کہ جو کہ انسان کی اہل ایمان کی قوت میں جو ہے یہ اضافہ کرتی ہیں، اس کو بڑھا دیتی ہیں، اس حقیقت کا بیان ہے. یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اہل ایمان کو قتال پر جو ہے وہ ترغیب دیجئے. ان یکم منکم عشرون صابرون، اگر دیکھو تم میں سے 20 صبر کرنے والے یعنی ثابت قدم ہوں گے، یعنی 20 اہل ایمان کہ جو کہ ثابت قدم رہنے والے ہوں گے، فرمایا کہ یغلبو مئتین، تو یہ 20 اہل ایمان 200 کفار پر جو ہے وہ غالب آ جائیں گے. یہ ہے ایمان کی قوت. فرمایا کہ وہیں یقوم منکم 100، اور یہ کہ اگر اہل ایمان تم میں سے کوئی 100 ہوں گے، یغلبو الف من الذین کفروا، تو وہ 1000 کافروں پر غالب آ جائیں گے. بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس لیے کہ وہ کافر ہیں کہ جو کہ سمجھ نہیں رکھتے، وہ اللہ کا خوف نہیں رکھتے، تو دیگر لوگوں کا موت کا خوف ہے کہ جو ان کے قلوب میں ہے. الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا، اب اللہ نے اے مسلمانوں تم سے تخفیف کر دی اور معلوم کر لیا، ظاہر کر لیا اللہ تعالیٰ نے کہ تمہارے اندر ابھی کمزوری ہے، یعنی بعد میں جو بھی نئے لوگ آئے ہیں اسلام میں ان کے ایمان میں کمزوری ہے، لہٰذا اب کیا صورتحال ہے. فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ، بس اب صورتحال یہ ہے کہ اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں گے، یغلبوا مئتین، تو وہ اپنے سے دگنے یعنی 200 پر جو ہے وہ غالب آ جائیں گے. وَإِن يَكُن مِّنكُم أَلْفٌ، اور اگر تم میں سے 1000 ہیں کہ جو کہ ایمان والے ہوں، یغلبوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللہ، تو وہ اللہ کے حکم سے 200 کفار پر غالب رہیں گے. واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں ڈٹے رہنے والوں کے ساتھ. اب اس کے بعد یہ جو غزوہ بدر ہوا اس میں 70 کفار وہ قیدی بھی بنائے گئے، یعنی جو بھی ان کے بڑے بڑے سردار تھے. فلحال یہ ہے کہ اب مشاورت ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کی کہ بھئی یہ جو بھی قیدی بنے ہیں کفار ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ ان کی گردنیں ماری جائیں، کیونکہ اگر ان کو چھوڑ دیا گیا تو یہ دوبارہ سے قوت جمع کر کے مقابلے پر آ جائیں گے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نرم طبیعت تھی، لہذا اپنی نرم طبیعت کی وجہ سے فیصلہ یہ کیا کہ ان کو فدیہ دے کر جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے. لہذا اب یہ وہ خطا ہے کہ جس کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دلائی. فرمایا کہ ماں کان علی نبی، اور یہ کسی نبی کے لیے مناسب نہیں، ان کے شان شان نہیں، کیا یکون لہو اسرا کہ ان کی تحویل میں قبضے میں کچھ قیدی ہوں کفار کے، حتی یسخنا فی الارض، تو لہذا وہ ان کو چھوڑ دیں فدیہ دے کے جب تک کہ اچھی طرح زمین میں وہ خون ریزی نہ کر لیں. تریدون عرض الدنیا، تم دنیا کا مال چاہتے ہو، واللہ یرید الاخرہ، جبکہ اللہ تو آخرت چاہتا ہے کہ تمہاری آخرت جب وہ سفر جائے. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب ہے کمال حکمت والا ہے. لہٰذا یہ بھی معافقات عمر میں سے وہ آیت ہے، یعنی وہ آیات کہ جس میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مہر سب کی تصدیق فرمائی، ان میں سے یہ بھی آیت ہے کہ یہاں پر حضرت عمر کی جو بھی رائے تھی اس کی تصدیق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ فرما دی. فرمایا کہ لولا کتاب من اللہ سبق، اور اگر اللہ کی طرف سے پہلے ہی لکھا ہوا نہ ہوتا. اب یہ کیا پہلے نہ لکھا ہوا ہوتا، تو مفسرین نے یہاں پر بیان کیا ہے کہ سورہ محمد کی آیت نمبر 4 کہ جو سورہ انفال سے پہلے غزوہ بدر سے پہلے وہ نازل ہوئی تھی، تو لہٰذا اس میں اہل ایمان کو اللہ کے رسول کو یہ حکم ملا تھا کفار کے حوالے سے کہ جب تک ان کی اچھی طرح سے خون ریزی نہ کر لو اور جنگ بالکل ختم ہو جائے، اور جنگ سے مراد یہاں پر بیٹل نہیں تھی بلکہ وار تھی، یعنی ان کی پوری قوت جو ہے وہ مل یا میٹ ہو جائے کفار کی، تو لہٰذا اس سے پہلے قیدی جو بھی آئے تو ان کو فدیہ دے کے نہیں چھوڑنا بلکہ ان کی گردنیں مارنی. ہاں اگر ان کی قوت بالکل جو ہے وہ زیرو ہو جائے، بالکل جڑ سے یہ اکھڑ جائے، پھر اس کے بعد تم چاہو تو فدیہ دے کر جو ہے وہ چھوڑ سکتے ہو. لہٰذا اس وقت جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے کہ یہ جو ہے وہ بیٹل کی بات ہے، بیٹل آف بدر ہے کہ جو کہ ہو گئی، تو لہٰذا اب فدیہ دے کے چھوڑا جا سکتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ یہ جنگ جو ہے وہ بالکل یعنی وہ اس کا خاتمہ ہو جائے، یہ پوری قوت باطل کی جو ہے وہ تمہارے قدموں میں آ جائے، یہ دوبارہ سے سر نہ اٹھا سکیں، اس کے بعد تم یہ کام کر سکتے ہو کہ فدیہ دے کر ان کفار کو چھوڑ سکتے ہو. لیکن بہرحال وہی اسی کی طرح اشارہ انشاءاللہ سورہ محمد میں بھی یہ تفصیل آ جائے گی. فرمایا کہ لولا کتاب من اللہ سبق، اور اللہ کی طرف سے اگر وہ حکم پہلے سے نہ لکھا ہوا ہوتا، لمستکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تو اس فدیے کے لینے کے بدلے میں تم پر بڑا عذاب ہے کہ جو اللہ کا نازل ہوتا. روایت میں آتا ہے مسلم کی کہ اس آیت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ زار و قطار ہیں کہ جو کہ روتے تھے کہ یہ اللہ کا عطاب ہے کہ جو ہمارے فیصلے پر جو وہ نازل ہوا. اب ساتھ میں اللہ نے معافی کا اعلان بھی کر دیا کہ اب جو یہ فدیہ آ گیا تو فکلو مما غنیمتم حلالا طیبا, پس اس میں سے کھاؤ کہ جو تمہیں غنیمت میں سے حلال پاک مال ملا ہے. واتقوا اللہ, اور دیکھو آئندہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا, اس کی نافرمانی سے بچنا. ان اللہ غفور رحیم, بے شک اللہ تعالی بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. یا ایوہ النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, قل لمن فی ایدیکم من الاسرى, آپ کے ہاتھ جو یہ کفار کے قیدی ہیں وہ آئے ہیں قبضے میں, آپ ان سے فرما دیں کہ ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا, کہ دیکھو اگر اللہ تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی معلوم کر لے گا, یوتیکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم, تو تمہیں اس فدیے سے اور بہتر ہے کہ جو کہ عطا فرما دے گا کہ جو اس وقت تمہیں یہ فدیہ دے کے چھوڑا جا رہا ہے, اور اللہ تمہیں بخش دے گا. اب اصل میں یہ اشارہ ہے حضرت عباس کی طرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سگے چچا تھے اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس وقت کفار میں تھے غزوہ بدر کے موقع پر, یہ بھی قیدی بن کر آئے تھے, لہٰذا ان کو بھی جو ہے وہ فدیہ دینا پڑا تھا. لہٰذا فرمایا گیا کہ اگر اللہ نے کوئی خیر معلوم کی تو اس فدیے سے بڑھ کر تمہیں عطا فرمائے گا, تمہیں بخش دے گا. اور پھر یہ ہے کہ اس کے بعد دار اسلام میں حضرت عباس وہ داخل ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فرمایا واللہ غفور الرحیم, اور اللہ بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. وہیں یرید خیانتک, اور اگر اے نبی آپ سے یہ خیانت کا ارادہ کریں گے, فقد خان اللہ من قبل, تو انہوں نے اس سے قبل بھی اللہ تعالیٰ سے خیانت کی ہے, یعنی اللہ کے ساتھ شرک کر کے ان کفار مکہ نے, فامکن منہم, تو اللہ نے انہیں تمہارے قبضے میں دے دیا. واللہ علیم حکیم, اور اللہ تو خوب جاننے والا کمال حکمت والا ہے. اب دوستی کا معیار وہ کیا ہونا چاہیے, یہ میرے اور آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ اگلی آیات میں رکھ رہے ہیں کہ وہ ایمان اور دین کے لیے قربانی, یہ دو معیارات ہیں کہ اہل ایمان کے دوست وہ اس طرح کے لوگ ہونے چاہیے. ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ, بے شک وہ لوگ کے جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اپنے جانوں اور مالوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کیا, والذین آووا ونصروا, اور وہ کہ جنہوں نے ٹھکانہ دیا اور اپنے ساتھیوں کی مدد کی, یعنی اشارہ ہے انصار صحابہ کی طرف, اولئک بعضہم اولیاء بعض, وہی ہیں کہ جو ایک دوسرے کے ولی ہیں, پشپنا ہیں, رفیق ہیں. والذین آمنوا ولم یہاجروا, اور وہ کہ جو ایمان تو لے آئے لیکن انہوں نے ہجرت نہ کی, ما لکم من ولایتہم من شیء, تو اے مسلمانوں نہیں کوئی سروکار تمہارا ان کی رفاقت سے, حتی یہاجروا, یہاں تک کہ وہ ہجرت کر لے. یہ ہے ہجرت کی اہمیت. فرمایا وَإِن اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ, اور دیکھو اگر وہ تم سے دین میں مدد مانگیں, یعنی وہ کمزور لوگ کے جو کہ ہجرت نہیں کر پائے معذوری کی وجہ سے, اگر وہ تمہیں پکاریں کہ تم ان کی مدد کرو, فَعَلَيْكُمْ النَّصْر, تو تم پر ان کی مدد ہے کہ جو کہ لازم ہے, لیکن کس شرط کے ساتھ, اِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ, سوائے اس کے کہ اس قوم کے خلاف نہیں کہ جس کے اور تمہارے درمیان جو ہے وہ معاہدہ ہے, یعنی اگر کوئی پیکٹ ہے, کوئی معاہدہ ہے دشمن قوم کے ساتھ تمہارا, اور ان کی قید میں تمہارے مسلمان بھائی ہیں, تو لہٰذا مدد اس وقت تک کر سکتے ہو, اس وقت کرو گے کہ جب وہ معاہدہ جو ہے وہ ان کے پاس واپس جو ہے وہ پھینک دو اور معاہدہ جو ہے وہ ختم کر دو. لیکن یہ معاملہ صحیح نہیں ہے شریعت کے نزدیک کہ اوپر معاہدہ ہو اور اندر خانے جو ہے وہ تم ان کی مدد بھی کرنا شروع کر دو. فرمایا کہ واللہ بما تعملون بصیر, اور جو تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھنے والا ہے. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض, اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ بھی ایک دوسرے کے رفیق ہیں, ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں. الا تفعلوه, مگر اگر تم ایسا نہ کرو گے, یعنی ان سے تم نہ لڑو گے, تکن فتنۃ فی الارض, تو اس سے ہوگا یہ کہ زمین میں فساد مچے گا, وفساد کبیر, اور بڑا فساد ہوگا. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا, اب یہ وہ سیکنڈ لاسٹ آیت ہے سورہ انفال کی, کہ جس میں اہل ایمان کی جو خارجی کیفیات ہیں اس کا بیان ہے. باطنی کیفیات وہ سیکنڈ آیت میں آئی تھی کہ ان کے جب اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل کام جاتے ہیں, ان کے ایمان میں اللہ کی آیات سن کے اضافہ ہوتا ہے. اب یہ آیات جب اندر جاتی ہیں تو خارج میں کون سی کیفیات اور صفات ہیں کہ جو بندہ مومن کے وہ آتی ہیں, اس کا تذکرہ سیکنڈ لاسٹ آیت ہے. فرمایا کہ والذین آمنوا, وہ لوگ کے جو ایمان لائے, وہ ہاجروا, انہوں نے ہجرت کی, وہ جاہدوا فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں انہوں نے جہاد کیا, والذین آووا ونصروا, اور وہ کہ جنہوں نے ٹھکانہ دیا لوگوں کو اور مدد کی ان کی, اولئک هم المؤمنون حقا, یہی ہیں پکے مومن، لہم مغفرتوں و رزق کریم، اور ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی جو ہے وہ روزی ہے. والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم، اور جو لوگ اس کے بعد ایمان لائے اور اے مسلمانوں انہوں نے ہجرت کی تمہارے ساتھ مل کر جو ہے جہاد کیا اس کے بعد، فاولائک منکم، پس وہی ہیں کہ جو کہ تمہارے ساتھ ہوں گے، ان کا معاملہ تمہارے ساتھ ہے. واولو الارحام بعضهم اولا ببعض ببعض فی کتاب اللہ، البتہ جو بھی قرابت دار ہیں وہ ایک دوسرے سے زیادہ حقدار ہیں آپس میں اللہ کے شریعت میں، اللہ کی شریعت کے مطابق. یعنی مسئلہ یہ ہوا کہ جب یہ مہاجر انصار کو بھائی بھائی بنایا، شیرو شکر کیا، تو انصار صحابہ وہ آگے اللہ کے رسول سے پوچھنے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول، ہم نے ہر چیز جو ہے وہ شیئر کر لی اپنے مہاجر بھائی سے، تو کیا وراثت میں بھی ان کا حصہ ہم ان کو دے دیں اپنا؟ کیا وہ ہمارے وراثت میں بھی حقدار ہوں گے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ بات آ گئی کہ وہ اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ، کہ نہیں، اللہ کی شریعت میں جو قرابت دار ہیں وہ وراثت کے زیادہ حقدار ہیں. لہذا ون تھرڈ میں سے تم غیر بھروسہ کو دے سکتے ہو، لیکن وراثت اصل میں وہ تقسیم ہوگی کہ جو تمہارے قرابت دار ہیں. ان اللہ بکل شیء علیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا جاننے والا ہے. الحمدللہ یہاں سورہ انفال ہماری مکمل ہوئی، اب سورہ توبہ کا بیان ہے. انشاءاللہ جو بھی ایک دو رکو ہو سکے وہ کر لیں گے. اس کا جو پس منظر ہے وہ بھی ہمیں ذرا جاننے کی ضرورت ہے. یہ سورہ توبہ یہ بھی مدنی سورت ہے، سورہ انفال کا جوڑا ہے، اور تجزیے کے اعتبار سے، انالیسس کے اعتبار سے یہ ذرا مشکل سورت ہے، اس وجہ سے کہ کئی خطبات اس میں جو آئے ہیں وہ مختلف مواقعوں پر جو ہے وہ نازل ہوئے ہیں. یہ 16 رکوں پر مشتمل ہے، اور 16 رکوں کا جو تجزیہ ہے وہ اس طرح سے کہ ابتدائی جو 5 رکو ہیں اس میں آپ کی بعثت خصوصی کا تذکرہ ہے، کہ جو اندرون عرب، یعنی جس میں آغاز میں بھی بنفس نفیس آپ موجود ہیں، اختتام پر بھی آپ موجود ہیں. اسی طرح اگلے جو 11 رکو ہیں یہ بعثت عمومی کا تذکرہ ہے، یعنی سلطنت روما سے مقابلہ اس کا تذکرہ غزوہ تبوک کا، اور وہ عرب سے باہر کا معاملہ تھا. اس میں بھی آپ بنفس نفیس خوش موجود ہیں اور ایکسٹینڈ کر رہے ہیں اسلام کو، اور آپ کے ہاتھوں سے یہ کام ہو رہا ہے. یہ 5 اور 11 رکوں پر یہ تقسیم ہے بڑی. اب یہ جو پہلے 5 رکو ہیں ان میں بھی ایک تقسیم ہے خطبات کے حوالے سے کہ وہ مختلف مقامات پر نازل ہوئے. یہ 5 رکو میں سے پہلا، چوتھا اور پانچواں جو رکو ہے یہ نازل ہو رہا ہے سن 9 ہجری میں حج کے موقع پر، اور ان میں مشرکین عرب کے لیے جو آخری فیصلہ ہے وہ سنایا گیا ہے، اور ان پر اتمام حجت ہے کہ جو کہ کر دی گئی. اب درمیان میں جو 2 رکو ہیں، دوسرا اور تیسرا، یہ سن 8 ہجری میں جسٹ فتح مکہ سے پہلے یہ 2 رکو ہیں کہ جو کہ نازل ہو رہے ہیں، اور اہل ایمان کو فتح مکہ کے حوالے سے جو ان کی ہمدردیاں وہ ہو رہی تھیں کفار کی طرف، ان کو جو ہے وہ ٹوکا گیا ہے. تو اس طرح سے یہ ابتدائی 5 رکو کی تقسیم ہے کہ جو کہ ہمیں نظر آتی ہے. باقی یہ ہے کہ آخری جو 11 رکو ہیں اس میں غزوہ تبوک جو بڑا آخری غزوہ تھا اللہ کے رسول کی زندگی کا، سفر پر جانے سے پہلے کچھ آیات نازل ہوئیں، سفر کے دوران آیات نازل ہوئیں، پھر سفر سے واپسی پر جو ہے وہ کچھ آیات ہیں کہ جو کہ نازل ہوئیں. تو یہ اس غزوہ تبوک کے حالات پر یہ 11 رکو ہیں کہ جو کہ بات کے ہیں. اچھا، یہ جو ترمذی کی جو ایک حدیث ہے، یہ جو آخری فیصلہ کفار مکہ کے حوالے سے سورہ توبہ میں جو ہے وہ کیا گیا، اور ان کے سامنے حج کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیات ابتدائی جو ہیں وہ پڑھ کے سنائی ہیں، ان کو رسوا کیا گیا، تو یہ 4 باتوں کا اعلان ہے کہ جو کہ کر دیا گیا. ترمذی کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلا اعلان یہ کیا گیا کہ مشرکین مکہ آج کے بعد اب یہ برہنہ طواف خانہ کعبہ کا وہ نہیں کریں گے، نمبر 1. نمبر 2، جن مشرکین مکہ سے کوئی معاہدہ نہیں ہے مسلمانوں کا، کوئی جو ہے وہ کانٹریکٹ نہیں ہے، یا معاہدہ اگر ہے تو وہ غیر میعادی ہے، وقت کا تعین نہیں، تو لہٰذا ایسے کفار مکہ کو 4 ماہ کی مہلت ہے کہ جو کہ دی گئی کہ وہ دین اسلام کو اسٹڈی کر لیں، مسلمان ہو جائیں تو بھائی بھائی ہیں، ورنہ یہ کہ وہ مارے جائیں. تیسری بات یہ کہ جن سے میعادی معاہدہ تھا، مقررہ وقت تک جو ہے وہ معاہدہ تھا، اور ان کفار نے اس معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی، لہٰذا ان کے لیے ریلیکسیشن یہ دی گئی کہ ان کا جو بھی معاہدہ طے ہے اس وقت تک ان کو مہلت دے دی جائے. چوتھی بات یہ کہ جن سے معاہدہ تھا کفار کا لیکن انہوں نے خلاف ورزی کی معاہدے کی، معاہدہ جو ہے وہ توڑا، تو لہٰذا ان کفار کے حوالے سے مہلت دی گئی ہے 50 دن کی. یہ 50 دن ان کے پاس ہیں, یعنی 20 دن ہیں کہ جو کہ حج کے ہیں, اور 30 دن جو ہے وہ محرم والا مہینہ وہ یعنی محرم کا وہ آگے ہے, یہ 50 دن ان کے پاس ہیں. لہٰذا یہ ہے کہ یہ احکامات ہیں کہ جو کہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشرکین کو جو ہے وہ حج کے موقع پر سنائے ہیں اور ان کو جو ہے وہ رسوا کیا گیا. اور بہرحال یہ ہے کہ یہ یعنی مسلمانوں کی انتظامات تھے کہ جو کہ اس حج کے موقع پر تھے, مسلمانوں نے سن 9 ہجری کا جو بھی حج تھا اس کے انتظامات اپنے ہاتھوں میں لیے تھے, اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کا امیر بنا کے آپ نے قافلے کا وہ روانہ کر دیا تھا. پیچھے یہ سورہ توبہ کی ابتدائی آیات نازل ہوئی مشرکین کے حوالے سے یہ فائنل حکم لے کر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے روانہ کیا کہ یہ 6 آیتیں تم جا کے اور حج کے قافلے پر جو ہے وہ سناؤ. ابھی حضرت علی جب پہنچے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے پر حج کے موقع پر, تو لہٰذا حضرت ابوبکر صدیق کا جو ڈسپلن تھا نا اجتماعیت کا وہ یہاں پر نظر آتا ہے. انہوں نے حضرت علی کو دیکھا اور ایک چیز فرمائی کہ امیرن او مامورن, ایک چیز کلیئر کر دیں کہ آپ امیر بن کر آئے ہیں تو میں نیچے آ جاتا ہوں, آپ اوپر آئیے اور سنبھالیے کمان کیجیے اگر اللہ کے رسول نے آپ کو امیر بنا کے بھیجا ہے, اور اگر مامور ہیں تو یہ چیز بھی کلیئر ہونی چاہیے. تو حضرت علی نے فرمایا کہ نہیں, امیر تو اس قافلے کے آپ ہی ہیں, لیکن اللہ کے رسول نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ یہ آیات میں اس قافلے پر پڑھ کے سناؤں. لہٰذا وہ ابتدائی آیات ہیں کہ جو انشاءاللہ ہم ابھی پڑھ لیں گے. اس سورت کا ایک نام جو ہے وہ سورۃ توبہ ہے. کیوں ہے؟ اس لیے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر 3 جلیل القدر جو بھی اصحاب ہیں ان کی توبہ کا بیان ہے, تفصیل انشاءاللہ آگے آ جائے گی. اسی طرح سے ایک نام اس کا براء ہے, سورۃ البراء, یعنی یہ ہے کہ اس میں اعلان برات کیا گیا کفار سے اور یہود سے اور منافقین سے. اسی طرح سے اس کا ایک نام المغزیہ بھی ہے, یعنی رسوا کرنے والی سورت, کہ جس میں مشرکین کو بھی اہل کتاب کو بھی منافقین کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسوا ہے کہ جو کہ فرمایا, بڑے سخت احکامات ہیں کہ جو ان کے لیے وہ آئے ہیں. یہاں پر آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ واحد قرآن مجید کی سورت ہے کہ جس میں بسم اللہ نہیں ہے, واحد سورت ہے قرآن مجید کی. کیوں نہیں ہے بسم اللہ؟ تو اس کا ایک جواب تو مسلمان کے پاس میرے اور آپ کے پاس یہ ہونا چاہیے کہ بھائی اللہ کے رسول نے نہیں لکھوائی اس کے آغاز میں بسم اللہ تو نہیں, یہی جواب جو ہے وہ کافی ہے. لیکن بہرحال اس حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات ہے روایت سے کہ جو کہ ملتی ہے, انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ سورت یہ مشرکین کے لیے, اہل کتاب کے لیے, یہود نصارہ کے لیے یہ ننگی تلوار لے کر اتری ہے ہاتھ میں, یعنی بڑے سخت احکامات ہیں کہ جو مشرکین اور اہل کتاب کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا, یہ ننگی تلوار لے کر اتری. اور بسم اللہ میں جو ہے وہ اللہ کی رحمت کا اظہار ہوتا ہے, یہی وجہ ہے کہ اس میں کیونکہ عطاب ہے اہل کتاب مشرکین پر تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بسم اللہ آغاز میں وہ نہیں لکھوائی. واللہ عالم. اب آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. براءت من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان برات ہے, قطع تعلق ہے ان مشرکوں سے کہ جنہوں نے تم سے اے مسلمانوں عہد کیا ہوا ہے. اور یہ وہ مشرک تھے کہ جن سے غیر میعادی معاہدہ تھے یعنی مسلمانوں کے, ان کے بارے میں یہ بات جو ہے وہ یہاں پر کہی جا رہی ہے کہ 4 ماہ کی ان کو مہلت وہ دی جا رہی ہے. فرمایا فصیح فی الارض 4 اشہر, پس اے مشرکوں تم زمین میں یہ 4 مہینے چل پھر لو. وعلمو, اور جان رکھنا کہ انکم غیر معجز اللہ, کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو. وان اللہ مخز الکافرین, اور بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے. ذہن میں رکھیے گا کہ یہ حج کا موقع ہے سن 9 ہجری, اس میں اہل ایمان, یہ مشترکہ حج تھا, کفار بھی تھے مسلمان بھی تھے. لہٰذا یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے ہیں اور یہ آیات ہیں کہ جو کہ سنا رہے ہیں, کفار بھی موجود ہیں اور یہ آیات ہیں کہ جو کفار کو رسوا کرنے والی ہیں. وہ اذان من اللہ و رسول ہی الی الناس یوم الحج الاکبر, اور اللہ اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن لوگوں کے لیے اعلان عام ہے. یعنی اب یہ فائنل احکامات ہیں کہ جو اللہ اس کے رسول کی طرف سے ہیں کفار اور اہل کتاب کے حوالے سے. اور بہرحال یہ ہے کہ یہاں حج اکبر کا یہ لفظ ہے کہ جو کہ آیا ہے, اور ہمارے ہاں معاشرے میں غلط فہمی یہ ہے کہ حج اکبر ہم کہتے ہیں اس حج کو کہ جو کہ جمعے کے دن جب وہ آئے تو وہ حج اکبر ہے. یہ غلط فہمی ہے, اس کی کوئی دلیل جو ہے وہ نہیں ہے. ہر حج حج اکبر ہے، چاہے وہ جمعے کے دن ہو یا جمعے کے علاوہ کوئی بھی دن ہو. دو قسمیں حج کی، ایک حج اکبر کہلاتا ہے جو کہ ہر حج چاہے وہ کسی بھی دن ہے حج اکبر ہے، ایک حج اصغر ہے کہ جو کہ عمرے کو کہتے ہیں. تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ حج اکبر، یہ جو غلط فہمی ہمارے معاشرے میں کہ جمعے کے دن جو حج ہوگا وہ حج اکبر ہوگا، یہ بات صحیح نہیں ہے، کسی بھی دلیل سے یہ بات ثابت نہیں. تو فرمایا کہ اللہ اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن لوگوں کے لیے اعلان عام ہے، ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، کہ اللہ اس کے رسول کا مشرکوں سے کفار سے قطع تعلق ہے، اعلان برات ہے. فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو اے کافروں اگر تم توبہ کر لو تو اسی میں تمہارے لیے خیر ہے. وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور دیکھو اگر تم نے روگردانی کی، فَعْلَمُوا، تو جان رکھنا کہ انکم غیر معجز اللہ، کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو. وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا، پس نبی آپ بشارت دیجیے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے کفر کیا. بڑا طنزیہ انداز ہے، کس کی بشارت؟ بعذاب علیم، دردناک عذاب کی. الا الذین عاہدتم من المشرکین، سوائے ان مشرکوں کے کہ جن سے اے مسلمانوں تم نے معاہدہ کیا تھا، ثم لم ينقصوکم شیئا، پھر انہوں نے تم سے عہد میں کچھ کمی نہ کی، معاہدے کو توڑا نہیں. لہذا یہ وہ مشرکین ہیں کہ جن کو جو ہے جن کے ساتھ میعادی یعنی ایک مقررہ وقت تک جو ہے وہ معاہدہ تھا، تو لہٰذا معاہدے کی تکمیل تک ان کو مہلت دی گئی. فرمایا ولم یظاہروا علیکم احدا، اور یہ وہ کفار ہیں کہ انہوں نے نہ تمہارے خلاف کسی کفار کی دیگر کفار کی مدد کی. فاتموا الیہم عہدہم الی مدتہم، تو ان سے ان کا عہد ان کی مقررہ مدت تک پورا کرو. ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالی متقین کو دوست رکھتا ہے. اب تیسرا گروہ ہے مشرکین کا کہ جن کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے عہد شکنی کی تھی، تو لہٰذا ان کو 50 دن کی مہلت ہے کہ جو کہ دی گئی کہ حرمت والا مہینہ اس تک جو ہے ان کو یعنی ایک مہلت ہے کہ جو کہ دی جا رہی. فَإِذَا انْسَلَقَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو اے مسلمانوں تمہیں کیا کرنا ہے؟ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، تو ان مشرکوں کو قتل کرو کہ جہاں کہیں تم انہیں پاؤ. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ احکامات جو ہیں یہ ان مشرکین مکہ کے حوالے سے تھے کہ جن پر اللہ کے رسول نے اتمام حجت تھا کہ جو کہ فرما دیا تھا. یہ تمام جو ہے وہ مشرکین کے لیے دنیا بھر کے وہ نہیں تھے. فرمایا کہ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ، تو انہیں پکڑو اور انہیں گھیر لو. وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور ان کے لیے ہر گھات پر جو ہے وہ بیٹھو یعنی گھات لگا کے بیٹھو، اور ان کو چن چن کر جو ہے وہ مارو. اب یہاں سخت الفاظ ہیں بڑے، اور یہی وجہ ہے کہ سورہ توبہ کو ہمارے بچوں کے سلیبس سے جو ہے وہ نکالا گیا ہے. یہ بھی علم جو ہے وہ ہمارے ہونا چاہیے. یہ سورہ توبہ ہمارے بچوں کے نصاب میں پہلے شامل تھی، اور دشمنان اسلام نے اغیار نے اس کو ہمارے سلیبس سے وہ نکال باہر کیا. اور لازم بات ہے قرآن سے تو یہ نکال نہیں سکتے، کیا کر لیں گے؟ جتنا جو اختیار ہے وہ کیا جائے، لیکن قرآن سے تو یہ الفاظ قرآن کے نہیں نکال سکتے. جو حفاظ ان کے سینوں میں یہ قرآن محفوظ ہے ان کے سینوں سے تو یہ نہیں نکال سکتے. اور یہ سخت الفاظ لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ بڑی یعنی سخت بات ہے کہ جو کہ کہتی، تو پریشانی کی کیا بات ہے؟ قتال کا حکم کون دے رہا ہے مسلمانوں کو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے رہا ہے. دین کے غلبے کی بات کون کر رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہا ہے. یہ وہ کفار ہیں کہ جن پر اللہ کے رسول کی طرف سے اتمام حجت ہے کہ جو کہ فرما دی گئی، دل ان کے جو ہے وہ گواہی دے چکے کہ واقعتاً یہ حق پر مبنی دین ہے اور رسول جو وہ حق پر ہیں. اب آ کر یہ اس کے برخلاف مقابلہ کریں گے میدان میں آ کے کفار، اور اہل ایمان کی جان لینے کے در پہ ہو جائیں گے، تو آپ خود بتائیے نا کہ کیا ان کو گلدستے پیش کیے جائیں گے؟ کیا ان کے ساتھ جو ہے وہ بڑے حسن سلوک سے پیش آیا جائے گا؟ قتل ہی کیا جائے گا نا. تو یہ ہے وہ سخت الفاظ، انقلابی انداز، کہ جہاں کہیں ان کو پاؤ قتل کرو. وَخُذُوهُمْ، انہیں پکڑو. وَاحْصُرُوهُمْ، اور انہیں گھیر لو. وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور ان کے لیے ہر گھات کی جگہ پر بیٹھو. اور بیلنس بھی ساتھ کر دیا گیا کہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور دیکھو اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکات ادا کریں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو ان کا راستہ چھوڑ دو. اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ، بے شک اللہ بھی بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اور اگر مشرقین ہی سے کوئی آپ سے پناہ طلب کرے، فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، تو نبی آپ اسے پناہ دیجئے یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنے اور اس کو سمجھے. ثم ابلغ ما منع، اور پھر اس کافر کو اس کی امن کی جگہ پر پہنچائے. یہ نہیں ہے کہ اسے ایک بند کمرے میں بند کر کے قید کر کے اور جبر کے ساتھ اس کو اللہ کا کلام سنایا جائے کہ اب مانو اس کو, نہیں, بلکہ اسے اپنی امن کی جگہ چھوڑ کر آیا جائے اور وہ اچھی طرح سے اسٹڈی کرے اور پھر اپنی مرضی سے دار اسلام میں وہ داخل ہو. اسلام قبول کرنے میں کوئی جبر نہیں. ذالک بانہم قوم لا یعلمون, اور یہ اس لیے کہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہ نادان ہیں. آخری رکوع ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں, اور اب یہ یعنی دوسرا اور تیسرا رکوع, جیسے ہم نے ترجیح میں یہ بات سمجھی تھی کہ یہ فتح مکہ سے جسٹ پہلے نازل ہوا, اور فتح مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے پہ چڑھائی کا فیصلہ کیا تو بڑا اس کو سیکرٹ رکھا, اور بہرحال یہ ہے کہ جب یہ اہل ایمان کو پتہ چلا, خاص طور پر وہ اہل ایمان کے جن کے اقارب اور رشتہ دار ہجرت نہ کر پائے تھے, مکے میں موجود تھے, تو لہٰذا ان کے دل میں ان کی وجہ سے ایک ہمدردی پیدا ہوئی کہ یہ کفار سے جنگ کا معاملہ نہ کیا جائے اور یہ کہ کچھ صلح کے ذریعے سے اور رفع دفع معاملہ ہو جائے. تو لہٰذا اہل ایمان کو ذرا جھنجھوڑا جا رہا ہے. اب یہ جو پہلا رکوع ہے, اب یہ جا کے یعنی چوتھے اور پانچویں رکوع سے یہ جڑے گا. اب درمیان میں یہ وہ رکوع ہیں دوسرا اور تیسرا کہ جو فتح مکہ سے جسٹ پہلے نازل ہو رہے ہیں. پس منظر میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. فرمایا کہ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ و عند رسول, یعنی کیسے ہو سکتا ہے مشرکوں کے لیے اللہ کے پاس اور اس کے رسول کے پاس سے کوئی عہد. الا الذین عاهدتم عند المسجد الحرام, سوائے ان لوگوں کے کہ جن سے تم نے مسلمانوں مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کے پاس وہ عہد کیا تھا. صلح حدیبیہ کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے. فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم, پس اے مسلمانوں اگر تو کفار تمہارے لیے عہد پر قائم رہیں, تمہارے ساتھ عہد پر قائم رہیں, تو تم بھی ان کے لیے عہد پر جو ہے وہ قائم رہو. یعنی یہ بات فرما دی جس طرح سے بنو بکر اور بنو خزاد دو قبائل تھے, حلیف قبائل تھے, ایک کفار کے ساتھ تھا بنو بکر اور ایک بنو خزا مسلمانوں کے ساتھ ہو گیا تھا جب یہ صلح حدیبیہ ہوئی اور 10 سال کی جنگ بندی ہو گئی. لیکن پھر 1.5 سال کے بعد بنو بکر نے بنو خزا پر حملہ کر دیا کہ جو کہ مسلمان کا حلیف قبیلہ تھا بنو خزا. تو لہذا پھر اس کے بعد ابو سفیان جو لیڈر آف دا اپوزیشن تھے, ان کو یہ احساس ہو گیا کہ ہمارے قبیلے نے یہ غلط کام کر دیا, اور وہ تجدید عہد کے لیے آئے ہیں خود چل کر اللہ کے رسول کے پاس. لیکن اب جو ہے وہ کوئی معاہدہ, اس کی تجدید اللہ کے رسول نہیں فرما رہا. یہ ہے وہ کلیئر مشن کے جو اہل ایمان کے اللہ کے رسول کے سامنے تھا. فرمایا کہ اگر یہ عہد پر قائم رہے تم بھی رہو. ان اللہ یحب المتقین, بے شک اللہ تو تقوی گزاروں کو پسند کرتا ہے. کیفا, اے مسلمانوں کیسے تم کفار کے ساتھ صلح کرو گے, کیسے ان کے ساتھ صلح ہو سکتی ہے. وہیں یظہر علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ, اگر اے مسلمانوں اگر یہ کفار تم پر غالب آ جائیں تو ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ یہ کوئی تمہاری قرابت کا نہ تمہارے کوئی عہد کا لحاظ کریں. یرضونکم بافواہہم وتاب قلوبہم, اور فرمایا جا رہا ہے کہ وہ تمہیں اپنی منہ کی باتوں سے راضی کرنا چاہتے ہیں جبکہ ان کے دل جو ہے وہ اس کے بالکل خلاف ہے, وہ اس کو نہیں مانتے. یعنی یہ عہد کرنے آئے تاکہ تم راضی ہو جاؤ اور جنگ نہ کرو, تو لہٰذا ان کے دلوں میں تو تمہارے لیے نفرت ہی نفرت ہے. واکثرہم فاسقون, ان میں سے اکثر ہیں کہ جو نافرمان ہیں. اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا, انہوں نے اللہ کے احکامات تھوڑی سی دنیاوی قیمت کے عوض بیچ ڈالے. فصدوا عن سبیلہ, اور پس روکا اللہ کے بندوں کو اللہ کے اس کے راستے سے. انہم شاء ما کانوا یعملون, بے شک برا ہے وہ کہ جو کہ وہ عمل کرتے ہیں. لا یرقبون فی مومن الا ولا ذمہ, کسی مومن کے بارے میں نہ وہ قرابت کا لحاظ کرتے نہ کسی عہد کا لحاظ کرتے ہیں, کیسے ان سے جو ہے وہ معاہدہ ہو سکتا ہے. فاولئک ہم المعتدون, اور یہی لوگ ہیں کہ جو حد سے بڑھ جانے والے ہیں. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ, پس اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں. فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ, تو اے مسلمانوں پھر وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں. وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ, اور ہم آیات کھول کر بیان کرتے ہیں, اپنے احکامات کو واضح کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو واقعتاً علم رکھتے ہیں. وَإِن نَقَصُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَتَعَانُوا فِي دِينِكُمْ, اور اگر اے مسلمانوں یہ کفار اپنی قسمیں توڑ دیں اپنے عہد کے بعد. وَتَعَانُوا فِي دِينِكُمْ, اور تمہارے دین میں الزام تراشیاں کریں تانے دیں. فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ, تو تم ان کفر کے اماموں سے جو ہے وہ جنگ کرو. یہ قریش یہ کفر کے جو ہے وہ امام ہیں. اِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ, اور بے شک ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، لال لہم ینتہون، شاید کو پھر وہ اس طرح سے باز آ جائیں۔ الا تقاتلون قوما، جھنجھوڑا جا رہا ہے مسلمانوں کو کہ کیا اے مسلمانوں تم ایسی قوم سے نہ لڑو گے، نقصوا ایمانہم، کہ جنہوں نے اپنا عہد توڑ ڈالا، وہموا باخراج الرسول، اور انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کرنے کا جو ہے وہ ارادہ کیا، وہم بدعوکم اول مرہ، اور انہوں نے تم سے پہل کی، یعنی بدر میں جو ہے وہ مقابلے کی انہوں نے پہل کی، اتخشونہم، تو کیا تم ان سے ڈرو گے، واللہ احق ان تخشو، تو زیادہ اللہ حقدار ہے اس کا کہ تم اس سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو، قاتلوہم، تو اے مسلمانوں ان سے قتال کرو، یعذبہم اللہ بایدیکم، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں کے ذریعے سے ان کو جو ہے وہ عذاب دے، ویغزہم، اور انہیں رسوا کرے، وینصرکم علیہم، اور تمہیں ان پر جو ہے وہ غلبہ عطا فرمائے، ویشفی صدور قوم مومنین، اور دل ٹھنڈے کرے اہل ایمان کے۔ اور کیا وہ دل ٹھنڈا ہوا بدر کے موقع پر کہ جو بدبخت یعنی امیہ بن خلف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو ظلم دھارا تھا مکے میں، یعنی ننگی پیٹ صحرا کی تپتی ہوئی ریت پر اور بھاری پتھر اوپر رکھ کر جو کوڑے برساتا تھا، اور حضرت بلال آہد کہتے نہیں تھکتے تھے، تو لہٰذا آپ کیسا سینہ ٹھنڈا کیا بدر کے مقام پر کہ وہی امیہ بن خلف اور نیزہ ہے حضرت بلال کا کہ جو کہ اس کے پیٹ میں جو ہے وہ جا گستا ہے، یہ وہ سینہ ٹھنڈا کیا ہے دل اہل ایمان کے اللہ سبحانہ وتعالی نے، وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں سے جو ہے وہ جلن اللہ تعالیٰ دور کر دے گا، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ، اور اللہ جس کی چاہے توبہ قبول کرتا ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا ہے کمال حکمت والا ہے۔ ام حسبتم ان تترکوا، مسلمانوں کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم ایسے چھوڑ دیے جاؤ گے، ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، جبکہ اللہ نے ظاہر نہیں کیا ان کو کہ جو کہ تم میں سے کون ہے کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہے، ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسول، اور انہوں نے نہیں بنایا کسی کو اللہ اس کے رسول کے سوا، ول المومنین ولیجا، اور نہ اہل ایمان کے سوا کسی کو رازدار۔ یہ ہے اہل ایمان کی شان کہ ان کے جو بھی راز ہیں وہ صرف اپنے اہل ایمان کے ساتھ شیئر ہوتے ہیں، وہ کفار کے ساتھ نہیں ہوتے، واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ اس سے باخبر ہے کہ جو کہ وہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں واقعتاً یہ جو بھی کفار کی ریشہ دوانیاں، ان کے جو بھی بدعمالیاں ہیں اس سے محفوظ فرمائے، اور اہل ایمان کی جو بھی اوصاف ہیں اس کا ہمیں حامل بنائے۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔